الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومساريهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مقام حجر میں پہنچے، اور مقام حجر سے مراد قوم ثمود کا علاقہ، قوم ثمود کی بستی. یہ حجر جو ہے یہ تبوک کے قریب ہے، تبوک سے چند میل کے فاصلے پر ہے. تبوک سے پہلے، مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم ثمود رہا کرتی تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالی شانہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکذیب کی، جھٹلایا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی. انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزہ طلب کیا تھا، اللہ تعالی شانہ نے اس معجزہ کو ظاہر بھی فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے اور مخالفت پر تلے رہے. تو ان کی شرارتیں جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور صدیاں گزر جانے کے بعد ان کی بستیاں آج بھی کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں. اور اللہ تعالی شانہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو قرآن میں کئی جگہوں پر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ، یہ مکہ مکرمہ، مدینہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کہ انہوں نے سفر نہیں کیا ہے، اور سفر کے دوران کیا یہ قوم ثمود کی بستیوں کے پاس سے نہیں گزرے ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کئی فکان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے، نبی کی تکذیب کرنے والے تھے، نبی کی مخالفت کرنے والے تھے، شرارت کرنے والے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا دیکھا نہیں انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ قوم ثمود کی بستیاں کھنڈرات اور روئنز کی شکل میں موجود بھی تھیں جو کہ آج بھی ہیں, اور یہ باتیں بھی عام تھیں کہ یہاں ایک قوم رہتی تھی اور بہت دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ تھی, لیکن اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی. کوئی آسمانی آفت آئی جس کے نتیجے میں یہ قوم تباہ ہو گئی, اور وہاں سے یہ گزرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہاں قوم ثمود رہتی تھی, یہ ان کے کھنڈرات ہیں اور یہاں عذاب آیا تھا. اگر بالکل نیست و نابود ہو جاتی وہ بستی تو شاید اتنی عبرت کا مقام نہ ہوتا, لیکن وہ موجود, آج بھی موجود ہیں. تو اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فیندرو, انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جنہوں نے ان سے پہلے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ وہاں سے ہوا, جاتے ہوئے آتے ہوئے, ہو سکتا ہے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. تو جب ان بستیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین, یہ لوگ جن کو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جن پر عذاب نازل کیا گیا ہے ان کی بستیوں میں داخل مت ہونا. الا ان تکونوا باقینا, مگر یہ کہ تم رونے والے ہو. جن لوگوں پر اللہ کا عذاب اترا ہے ان کی بستیوں میں تماشائی بن کر مت داخل ہونا, جیسا کہ آج کل لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. تماشائی بن کر مت داخل ہونا, یا یہ کہ غفلت کے ساتھ مت داخل ہونا, عبرت کی نگاہ لے کر داخل ہونا. اور ظاہر ہے کہ جو عبرت کی نگاہ لے کر اس میں داخل ہوگا تو وہ غور و فکر کرے گا, اس لیے کہ اسے اس سے سبق حاصل کرنا ہے. تو سبق حاصل کرنے والا غور و فکر کرے گا, اور غور و فکر کرے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیوی اعتبار سے کیا کمی رکھی تھی. ان کے پاس دنیوی اعتبار سے سب کچھ تھا, سارے اسباب تھے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور کیا, عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا, اکڑ میں رہے, اور اس اکڑ کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تکذیب کی. اور چونکہ تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں, اس لیے جو ایک رسول کی تکذیب کرتا ہے وہ سارے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے, تمام انبیاء کی تکذیب کرتا ہے. تو اللہ کے پیغام کا انکار, تمام رسولوں کی تکذیب, اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی پکڑ کر لی, اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. اور یہ سوچتے سوچتے پھر دل میں یہ خیال آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے انہیں دنیاوی اعتبار سے سب کچھ دیا تھا, اور اس کے نتیجے میں انہیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے تھا, عقل ان کی خوب چلتی تھی, اس لیے کہ پہاڑوں میں کیسے مکانات انہوں نے تعمیر کیے, لیکن اس کے باوجود آخرت کے معاملے میں ان کی عقل نہیں چلی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے, میری عقل بھی کام کرنا بند کر دے, اور مقصد کو غیر مقصد بنا لوں اور غیر مقصد کو مقصد بنا لوں, آخرت کو مقصد بنانے کے بجائے دنیا کو مقصد بنا لوں, اور کہیں میری بھی اسی طرح پکڑنا ہو جائے جیسے ان کی ہوئی. بس یہاں تک
عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر سوچتے سوچتے پہنچے گا تو رو پڑے گا, روئے گا. تو الا ان تکونوا باقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں رونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کے آنکھوں سے بھی آنسو نہیں بہیں گے. یا مراد یہ ہے کہ تم ان ظالموں کی بستیوں میں اسی صورت میں جاؤ جبکہ تم ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر, ان کے احوال پر غور کر کے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو اور عبرت لینا چاہتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ, اور اگر تم رونے والے نہیں ہو, یہ تو اعلیٰ درجے کی عبرت ہوگی کہ دل پر اتنا اثر کرے گا کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ عبرت لی اور آنکھوں سے آنسو نہیں بہے, ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم بیان سنتے ہیں, آواز سنتے ہیں, فکر آخرت کی بات آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے مگر دل بہت غم محسوس کرتا ہے, فکر پیدا ہوتی ہے اور چہرے سے پتہ بھی چلتا ہے, چہرہ بالکل غمگین ہو جاتا ہے, آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو عبرت کی نگاہ سے فکر آخرت پیدا کرنے کی نیت سے جانا ہو تو اس قسم کی عذاب دی ہوئی بستیوں میں جانا. اور اگر تم رونے والے نہیں بن سکتے, یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے نہیں بن سکتے, تماشائی بن کر جانا چاہتے ہیں, غفلت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تو لا فلا تدخلوا علیہم, تو ان پر داخل مت ہونا. لا یصیبکم ما اصابہم, کہیں تمہیں وہ نہ پہنچ جائے جو انہیں پہنچا تھا. یعنی جیسے ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان بستیوں میں عبرت کی نگاہ سے جاؤ گے تو بہت فائدہ ہوگا, دین میں ترقی ہوگی, توبہ کی توفیق نصیب ہوگی, گناہوں سے بچنے کی ہمت آئے گی. ہم لوگوں نے ان بستیوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن وعظ میں, بیانات میں, درس قرآن میں جب ان قوموں کا ذکر آتا ہے اور ان پر جو اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کی طرف سے عذاب آیا ہے, ان کی جو پکڑ آئی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے, تو کم سے کم مجلس کے دوران تو دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو جب صرف سننے سے انسان عبرت پکڑتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہاں بھی جب کوئی عبرت کی نگاہ سے جائے گا اور دیکھے گا تو گناہوں سے توبہ کر لے گا, زندگی میں فرق آئے گا. اور یہ صرف قوم سمود کی بستیوں کے لیے نہیں ہے, جہاں کہیں بھی آپ جاؤ, جہاں اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی ہے, زلزلہ, سونامی, سیلاب, اور ہمیں پتا ہے, تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو چاروں طرف, اور عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کی قدرت اور کسی چھوٹی بات پر بھی تو وہ پکڑ کر سکتا ہے, عدل 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 کے ساتھ, عدل کا تقاضا ہو, انصاف کا تقاضا ہو, جسٹس کا. یہ تو اللہ ہمیں جو پکڑ نہیں کر رہا ہے ہماری, وہ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کر رہا ہے, فضل کا معاملہ کر رہا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کچھ مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے جو تم نے کیے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ویعفو عن کثیر, بہت کو تو اللہ معافی کر دیتے ہیں, بہت کچھ تو اللہ معاف ہی کر دیتے ہیں. اگر اللہ ہر بات پر پکڑ کرتا تو اللہ فضل کا معاملہ کرتے ہیں, عدل کا نہیں. اگر عدل کا معاملہ کرنے جاوے تو اس زمانے میں تو کوئی زندہ ہی نہ رہ سکے. الا من رحم ربی, الا ما شاء اللہ, چند مقربین بارگاہ ہوں گے, ان کے علاوہ باقی سب ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو عبرت کی نگاہ سے اگر دیکھنا ہو تو جاؤ, ورنہ نہیں, ورنہ تمہیں بھی کہیں وہی عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا ہے. اور بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے, یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اوپر, اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مقام حجر پر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مقام حجر پر، یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم ثمود کی بستیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داخل مت ہونا ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اللہ کا انکار کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تکذیب کر کے، حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کی تکذیب کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اَن يُصِيبَكُم مَّا أَصَابَهُمْ، اس ڈر سے کہ کہیں تمہیں بھی نہ پہنچے وہ جو ان کو پہنچا ہے. اِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہو تو ہی داخل ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول کیا رہا وہاں؟ ثم قنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر رومال ڈال دیا، کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. وہ اسرع السیر، اور رفتار کو تیز کر دیا، جس جانور پر بیٹھے ہوئے تھے رفتار کو تیز کر دیا. حتی اجاز الوادی، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر لیا، اس ویلی سے گزر گئے جہاں یہ قوم ثمود کی بستیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بستیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا. اب یہاں دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں اختیار کیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو عبرت کی نگاہ سے دیکھ سکتے تھے، اور جس عبرت کی نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کو دیکھ سکتے تھے، اتنی عبرت کی نگاہ سے صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی آپ کیوں گزر گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طاعت میں زندگی گزارنا اس درجے کا تھا کہ آپ کو مزید عبرت کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اگر دیکھتے اور عبرت حاصل بھی کرتے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں تھا، آپ تو اعلیٰ درجے پر تھے طاعت کے اعتبار سے. اور اسی اعلیٰ درجے پر ہونے کی وجہ سے خوف اور خشیت کا غلبہ بہت تھا. تو جب خوف اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی جو ہے چھپ چھپا کر جلدی جلدی بھاگتا ہے. یہاں سے اگر رات کو 12 بجے 1 بجے مسجد سے نکل کر آپ کو اپنے گھر جانا ہو، تاخیر ہو گئی ہو، اور ایسا پتہ چلے کہ باہر کوئی جانور گھوم رہا ہے یا کوئی چور لٹیرے ہوتے ہیں، تو مرد ہو یا عورت کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایسے چھپا چھپا کے جاتے ہیں. ایک فطری چیز ہے کہ آدمی ایسا پسیج جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جگہ پر جب پہنچے تو عذاب کے نازل ہونے کا غلبہ اتنا ہوا قوم ثمود پر عذاب کے نازل ہونے کے تصور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایک خوف زدہ شخص کی حالت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا جو ہے اپنے سر پہ ڈال لیا. تو سر پہ ڈال لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سر پہ ڈال لیا کہ دائیں بائیں کچھ زیادہ نظر نہ آئے، آگے بھی اتنا ہی نظر آئے جہاں سے گزرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بہت تیزی سے گزر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں جو کنواں ہے، یہاں کا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کنویں سے پانی بھی نہ پیا جائے. اور یہاں کا جو کنواں ہے، اس کنویں کے پانی سے آٹا بھی نہ گوندا جائے. چنانچہ جو آٹا گوند لیا گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دو، اونٹوں کو کھلا دو، تم مت کھاؤ اس کو. گزر گئے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوف، غلبہ خوف کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل کو دیکھتے تھے، سیاہ بادل جو پانی لے کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا جاتے تھے. گھبرا جاتے تھے اور گھر سے باہر نکلتے تھے، گھر میں جاتے تھے جب تک کہ بارش نہیں برس جاتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی کہ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب پانی برسے گا، خاص طور پہ گرم ملکوں میں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عاد کے بارے میں قرآن میں جو آیت ہے اس کو تلاوت کیا کہ فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم، کہ جب قوم عاد نے ایک بادل کو دیکھا، سیاہ بادل جو ان کی وادی کی طرف آ رہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ ایک بادل ہے جو ہم پر ابھی بارش برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ یہ بارش برسانے والا بادل نہیں، بل ہوا مستعجل تم بھی، بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ بادل تو اس عذاب کو لے کر آ رہا ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ تم ہمارے ہود سے کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب لے کر گیا، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا پیغمبر ہے تو پھر لا، بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب اترے گا، آج تک تو ہم نے اسے اترتے ہوئے دیکھا نہیں۔ بتا تو کہا کہ یہ جس کی جلدی مچاتے تھے، اصل عذاب تو آخرت میں ہوتا ہے لیکن ان کو اسی دنیا میں دیکھنا تھا تو بس یہ آ رہا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ جو ہوا ہے جو آ رہی ہے بادل کو لے کر، یہ بارش والی ہوا نہیں ہے، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی امت کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے آپ کی امت بھی عذاب سے بچی رہے گی، اور آپ کے چلے جانے کے بعد وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے پھر بھی میں ان کو عذاب سے بچا لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود غلبہ خوف، اور جب خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ میرے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے، میرے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے، میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں کسی، تو آدمی بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک دم خوف ہو جاتا ہے، ایک دم خوف، ایک دم خوف ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے مثال ابھی کچھ کسی مجلس میں دی تھی قریب میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ زو میں جاتا ہے، سفاری پارک میں جاتا ہے، تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے اور شیر کے درمیان بڑی مضبوط دیوار ہے، بڑا مضبوط فینس ہے، یہ شیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب وہ شیر کو دھاڑے مارتے ہوئے اس کی طرف آتے دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دو چار قدم۔ یہ دو چار قدم کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس سے کہ جب شیر کو دھاڑے مارتے ہوئے آتے دیکھتا ہے تو غلبہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اور شیر کے درمیان تو ایک حفاظتی سامان ہے۔ تو غلبہ خوف کی وجہ سے وہ پورا فوکس نہیں کر سکتا اس وقت۔ تو غلبہ خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ ذات جو معصوم ہی معصوم تھی، وہ جب آخرت کے معاملے میں، اللہ کی پکڑ کے معاملے میں اپنے دل میں ایسا خوف اور خشیت پاتی تھی، تو ہم لوگوں کو کتنا ڈرتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں قوم ثمود کے علاقے میں یا کسی بھی عذاب میں مبتلا کی گئی بستی میں جاتا ہے، تماشائی بن کر جاتا ہے، تماشائی یعنی صرف دیکھنے کی غرض سے جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے، یا غفلت کے ساتھ جاتا ہے، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبرت نہیں پکڑتا، ایسے ہی چلا جاتا ہے دیکھنے کے لیے، تو اسے کیوں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ ایک نیک شخص ہے، اللہ کی طاعت بجا لاتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور وہ یوں ہی چلا گیا، اس نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی، کسی عالم سے اس نے سیکھا نہیں تھا، اور وہاں چلا گیا، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اس نے، اسے کیوں عذاب ہوگا؟ قوم ثمود کو تو ان کے کیے ہوئے کی سزا ملی، جب یہ شخص برا نہیں ہے تو اسے کیوں سزا ہوگی؟ تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں محدثین نے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابہم, کہ تم داخل مت ہونا ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, داخل مت ہونا ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ سزا ملے جو ان کو ملی تھی, تمہیں بھی وہ سزا ملے جو ان کو ملی تھی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں عبرت حاصل ہونی چاہیے اور وہاں جانے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہ ہو, تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے اور اس کا دل خوف خدا سے محروم ہے, خوف خدا سے محروم ہے. وہاں اگر کوئی گیا اور جا کر کے اسے عبرت نہیں ہوئی, دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہوئی, رونا نہیں آیا, چاہے آنکھوں سے آنسو بہے یا دل صرف اندر سے روئے, رونا نہیں آیا اسے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کا دل اتنا سخت ہے کہ آخرت کے ذکر سے, مرنے کے بعد کی زندگی کے ذکر سے, عذاب الہی کے ذکر سے اس کا دل نرم نہیں ہوتا. تو ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں دل کی ایسی حالت کی وجہ سے میں بھی دھیرے دھیرے اللہ کی نافرمانی کر کے معصیت میں اس حد تک نہ پہنچ جاؤں جس حد تک قوم سمود پہنچی تھی, اور اگر میں اس حد تک پہنچ جاؤں گا تو کہیں میرے اوپر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر عذاب آیا تھا. یہ ڈرنا چاہیے, یہ خیال کرنا چاہیے کہ دل سخت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جائے اور وہاں جا کر کے عبرت اسے اس نے پکڑی, عبرت پکڑی اس کا مطلب ہے کہ زندگی اس کی اچھی گزرے گی, اور زندگی اچھی گزرے گی تو یہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہاں جا کر کے بھی اس نے عبرت نہیں پکڑی, کوئی فرق نہیں آیا اسے وہاں جا کر کے, دل پر کوئی اثر نہیں ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا دل بہت سخت ہے. جب سخت ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ زندگی اس کی ایسی گزرے گی کہ وہ نافرمانی کرتے 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 ایسے کام کرنے لگے گا جن کاموں کو قوم سمود کیا کرتی تھی, یعنی اللہ کا انکار بھی کر سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تکذیب بھی کر سکتا ہے, اور جب وہ اس حد تک پہنچ جائے گا تو اس کو بھی وہی سزا ہو سکتی ہے جو ان کو ہوئی تھی. بہرحال اس سے پتہ یہ چلا ہمیں, اس سے پتہ یہ چلا ہمیں کہ جب ہم ایسی جگہوں کے پاس سے گزریں جہاں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ظالم لوگوں پر عذاب اترا تھا, تو تماشائی بن کر نہیں گزرنا چاہیے اور غفلت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے بلکہ عبرت لینا چاہیے. اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ شاید ہم عبرت نہ لے سکے تو بہتر یہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی بتاتی ہے کہ وہاں سے گزر جائیں. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وہ اب یہ مرنے سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل تھے ان سب کو ختم کر رہے ہیں, یہ آخری باب ہے. اس باب میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ البکاؤ والخوف عند المرور بقبور الظالمین ومسارعہم, کہ جب گزر ہو, گزر ہو نافرمانوں کی قبروں کے پاس سے, نافرمان ہمیں پتا ہے کہ یہ نافرمان لوگ ہیں, یہ منکرین ہیں اللہ تعالی شانہ کی, ان کی قبریں ہیں, تو ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو جب ظالمین کی نافرمانوں کی قبروں کے پاس سے گزر ہو, ان کے پچھاڑے جانے کی جگہوں سے ہمارا گزر ہو، یعنی وہ جگہ جہاں ان پر عذاب اترا تھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل میں خوف محسوس کرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور رونا بھی چاہیے، چاہے آنکھوں سے روئے یا دل سے روئے، اور ایسا کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف اپنے محتاج ہونے کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم بہت محتاج ہیں ہدایت کے، آپ کی رہنمائی کے، آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ہم بہت محتاج ہیں آپ کی رحمت کے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی آپ ہمیں بچا کے رکھیے، اور ایسے موقع پر خود اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی غفلت سے بچانا۔ تو ایسی جگہوں سے اگر گزر ہو جہاں اللہ کے نافرمان دفن ہوئے ہیں، یا جہاں اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، دوسروں کو بھی غفلت سے بچائیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف اپنی کمزوری اور اپنے احتیاج، اپنے کچھ نہ ہونے کا اظہار بھی کریں گے، اللہ بہت ناقص ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے آپ ہی کروا رہے ہیں، آپ مزید توفیق دیجئے اور ہمیں ایسا نہ بنائیے۔ اور ان کا انجام دیکھ کر، ان کے انجام کے بارے میں سوچ کر، اپنی بری حالت پر غور کر کے اپنے دل میں خوف بھی محسوس کرنا چاہیے، اور رونا دھونا بھی چاہیے، اور توبہ کرنا چاہیے، اور تقوی کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأبصارنا وقواتنا، بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔